الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الصلاه معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ یعنی قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے بڑی برکت والی تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے معزز سامعین کرام قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے اس نے مخلوق کو اس سے نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ قرآن کریم جس میں زندگی کی ہر ضرورت ہر سوال کا جواب موجود ہے انبیاء سابقہ اقوام سابقہ کے حالات کتب سابقہ صحائف جب اس موضوع پر آپ دیکھیں گے قرآن کریم سے استفادہ حاصل کریں گے احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کریں گے تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ محدود وقت اور محدود حصوں میں مخلوق لیکن یہاں جو ایک الگ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے ایسے جامع ایسے اکمل اور اقوام عالم کے لیے اور روز معاشر تک کے لیے مخلوق کو عطا فرمایا اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان کہ بنیادی جو ہمیں تفسیر اسرار و معارف نصیب ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ نے جو کچھ کلام فرمایا جو کچھ عمل اختیار فرمایا جسے پسند فرمایا جسے ناپسند فرمایا آپ کے اسوہ حسنہ سے مکمل حدود و قیود کلام ذاتی کی مخلوق کو نصیب قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اللہ کریم نے عربی پسند فرمائی اپنے کلام کے لیے قطب سابقہ کی زبان اس وقت کی اقوام عالم میں بولی جانے والی زبان کے مطابق تھی یہ وہ زبان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ وہ زبان ہے جو آخرت کی ہے یہ وہ زبان ہے جو تمام زبانوں میں مقدم ہے وسعت رکھتی ہے برکت والی ہے اور قرآن کریم اگر حروف مقطعات پر ہی دیکھا جائے جس کے معنی مفاہیم میں ارشاد نہیں فرمایا گیا لیکن علماء حق تحقیق کرتے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں ہوتی دین کی جو قرآن و حدیث سے باہر نکل جائے ان حدود و قیود کے اندر قرون 16 کے اندر رہتے ہوئے حروف مقطعات کے حوالے سے بھی تفسیر ملتی ہے لیکن جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے جو میرے عمل کے لیے ضروری ہے جو میرا جاننا ضروری ہے وہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے اب جب علمی استعداد بڑھتی ہے شوق اور ذوق نصیب ہو اللہ کریم عطا فرمائے تو پھر باریکیاں بھی سمجھ آتی جاتی ہیں لیکن مزاج عام ہمارا جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جو شے میرے لیے ضروری ہے وہ میرے معاملات میں ثانوی درجے پر ہے اور جو حکم یا جو معاملہ میرے عمل میں نہیں ہے اس پر مجھے شوق بھی ہے ذوق بھی ہے اس کو کھریدتا بھی ہوں اس پر بحث بھی کرتا ہوں اس پر رائے بھی قائم کرتا ہوں تو دین اسلام ہمیشہ جہاں مخاطب فرماتا ہے فرد کو مخاطب فرماتا ہے. اب افراد ہی معاشرہ ہیں، انہی کے اعمال، انہی کے افراد معاشرے میں زیر و بم کا سبب ہوتے ہیں. اور یہاں جب یہ ارشاد فرمایا گیا وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، خاص کتاب ہے، عام نہیں ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ساتھ بریکٹ میں قرآن کریم کی تحریر فرمایا، انزلناہ مبارک، جس کو ہم نے نازل فرمایا، ہم نے بھیجا، مبارک، باعث برکت ہے، برکت کی حامل ہے. برکت ہوتا ہے کسی شے میں یا کسی عمل میں کوئی مثبت پہلو جو ہے اس میں اضافہ ہونا. ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہر عمل مثبت یا منفی کسی ایک پہلو پر ہوتا ہے. اسی طرح نیت جہاں سے ابتدا ہے، جو محرک ہے کسی بھی عمل کے لیے، وہاں سے بھی ظاہراً عمل صالح بھی ہو، لیکن اگر وہاں خرابی ہے تو وہ عمل صالح حصوں کے لیے اختیار نہیں کیا گیا، جانے مقاصد کیا ہے. لیکن عند اللہ جب پیمانہ آئے گا تو اس حصے پر آئے گا جہاں نیت ہے. اب اس کی برکت ہر پہلو سے، اور تاریخ شہادت دیتی ہے جہاں جب قرآن کریم کے مطابق عمل کیا گیا ہے تو زندگی کے ہر پہلو میں نکھار پیدا ہوا ہے، زندگی سہل اور آسان ہوئی. تو اس کی برکت ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں میں، چونکہ کلام ذاتی ہے، اس کا دیکھنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. کہ زیارت نصیب ہو جائے یہ بھی باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے. پڑھنا نصیب ہو جائے باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اس کے معنی و مفاہیم سمجھنا کی توفیق نصیب ہو جائے، نور النلا نور. چونکہ جہاں قرآن کریم کے حوالے سے بات ہوئے گی وہاں لا معالی عمل کی بات آئے گی. جہاں عمل کی بات آئے گی تو وہ جو مخاطب ہے وہ زیر بحث آئے گا. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری باہم گفتگو میں کوئی ایک فریق اپنی مرضی پر آزاد ہو اور دوسرا فریق جو ہے وہ قرآن کریم کا پابند ہو. اس آزادی یا اس پابندی میں بھی جب آپ غور فرمائیں گے تو قرآن کریم کے تحت حقیقی آزادی ہے، اور جسے ہم آزاد منش کہتے ہیں کہ جو چاہ وہ کر لیا، وہ آزادی نہیں رہتی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو میں بندہ غلامی میں چلا جائے. اور یہ کیفیت اور حال کہ جہاں بندہ اپنے آپ کو سرنگوں کر لے، وہ ایک ہی در ہے، ایک ہی جگہ ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات. جب وہاں جھکنا نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقت نصیب ہوتی ہے جو ذات سے لے کر معمولات زندگی تک ایک نکھار دیتی ہے. آج بڑے زور و شور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی انسانیت کی خدمت کر لی جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے، آپ صاف رہیں، صاف سوچیں تو یہ بہت بڑا کمال ہے. نہ انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، نہ صفائے ذات ہو سکتی ہے ظاہر و باطن، تا کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہو، ممکن. اس لیے کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے جب وہ دیکھتا ہے تو اس میں اپنی پسند اور ناپسند داخل کرتا ہے، اور اس پسند و ناپسند کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اس کے عمل میں، اس کے کلام. اور قرآن کریم ابتدا ہی جو فرماتا ہے، کلام ذاتی جو ہمیں جس راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اس کی بنیاد ہی لا الہ سے ہے. کوئی ہے نہیں، ہر شے کی نفی الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب یہ وہ بنیاد ہے جو حقیقی زندگی ہے، جو زندگی کا ماحاصل ہے، نہ صرف اس سے آشنا کرتی ہے بلکہ اس پر چلنا سہل بھی ہوتا ہے، اور دنیا و آخرت سنورتی ہے. اب یہاں جب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَهَذَا كِتَابُنَا، یہ وہ کتاب، وہ کلام اللہ کا، اللہ کریم کی عطا، انزلناہ، جسے اس نے عطا فرمایا، جسے اس نے بھیجا، مبارکن، بڑی برکت والی. اب کسی شے کی مٹھاس کو دیکھنے کے لیے اسے چکھنا ضروری ہے. اب جب چکھا جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ مٹھاس ہے کیسی، اس کس درجے کی. قرآن کریم پر جتنی بھی کوئی بحث کرتا رہے، جب تک اسے سمجھ کر اختیار نہیں کرتا، اس کے معنی و مفاہیم نہیں سمجھ پائے. اور اللہ کریم علماء کرام کے درجات بلند فرمائے، ان کی محنتیں قبول فرمائے، کہ انہوں نے بڑی باریکی تک محنت کی، مجاہدے کیے، ساری ساری زندگی لکھنے پڑھنے میں بسر کر دی. آئمہ کرام کی زندگی دیکھیں تو ایسا واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو قلم کے تراشے ہیں جنازے میں غسل کے وقت، ان تراشوں سے اتنی آگ جو ہے وہ پانی گرم کرنے کے لیے کافی ہو گئی. آپ ایک دفعہ دیکھ کتنی محنت فرمائے، اللہ محنتیں قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان محنتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو جب بات قرآن کریم کی آئے گی تو قرآن کریم کلام ذاتی زندگی کے ہر ہر پہلو کے لیے رہنمائی ہے، چاہے اس کا حصہ باطن سے لیں، چاہے اس کا حصہ ظاہر سے لیں، پسند سے لیں، ناپسند سے لیں، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی محسوس. اس کی برکات، اس کے کمالات، اس میں تحریری زیر و بم، دنیا نے بڑا زور لگایا کہ کہیں کوئی کمی تلاش کی جائے، آمیزش کی جائے کتب سابقہ کی طرح، نہیں ہو سکی. کوئی اوزان میں کمی بیشی تلاش کی جائے، نہیں تلاش کی. لیکن اس سے استفادہ اس کے تحت عمل کرنے سے حاصل ہوگا. ماننا نصیب ہو ابتدا ہے، اب اس ماننے کی وہ برکت بھی نصیب ہو جو عمل تک لے جائے. تو فرمایا فتبعوہ، اس کی پیروی کرو. ہم معمولات زندگی میں اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے قرآن کریم کی قسم تو اٹھا لیتے ہیں بڑے آسانی سے، لیکن تلاوت قرآن کریم ہمیں مشکل لگتی ہے. قرآن کریم کے احکامات، وہ پیمانے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے، انہیں اختیار کرتے ہوئے ہمیں تکلیف محسوس ہو، کیا وجہ، کیا سبب؟ وہ تعلق مع اللہ درکار ہے، وہ حال درکار ہے، نور ایمان کی وہ قوت درکار ہے. واتقوا، جو پرہیزگاری ہے. اب پرہیزگاری کو تلاش کرنا جو کہ نتیجہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ پہلا حصہ فتبعوہ چھوڑ دیں تو پھر واتقوا کی کیفیت نصیب ہو؟ کیسے ممکن؟ انسانی مزاج ہے، پیدائش کے ساتھ اس کے اندر یہ کیفیت اور حال موجود ہے، اس لیے کہ یہ وصف اللہ کریم نے اس میں رکھا ہے بندگی کا، تو اسے بندگی کا حکم عطا فرما. اللہ جل شانہ کا حکم عدل پر ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہوتی. اور کیا یہ عدل ہوگا کہ کسی میں کوئی بار اٹھانے کی سکت نہ ہو اور اس پر بار رکھ دیا جائے؟ اور اس شے سے اللہ کریم نے ناپسند فرمایا کہ آپ اپنے بار برداری کے جانور پر بھی اضافی بار جو ہے ڈالیں، سواری میں بھی اس کی جو تھکاوٹ ہے اس کا خیال. تو کیسے ممکن ہے کہ جسے اس نے نیابت عطا فرمائی، جس میں اپنے مقربین مبعوث فرمائے, جنہیں کلام ذاتی سے نوازا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جو حصہ اختیار کرنے کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے؟ جب بات عمل کی آتی ہے تو پھر بات یہاں رکتی نہیں, نیت تک چلی جاتی. ہم چاہتے کیا ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں, جس روش کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آواز اس روش کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. غلط ہے یا صحیح ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کسی معاملے میں بھی آپ مشورہ لیں, کسی معاملے میں بھی آپ معاشرے کی آواز سنیں, معاشرے کے کسی انداز کو دیکھیں, تو سمجھ آئے گی کہ جس طرف کی چاہت ہے اسی طرح کے الفاظ بھی ہیں, اسی طرح کے عمل بھی ہیں, خواہشات بھی اسی طرف کی. تو پرہیزگاری خواہشات ذاتی کے تحت حاصل نہیں ہوگی. کلام ذاتی پر عمل سے حاصل ہوگی. اور کیسی عطا, انزلناہ مبارکن, اللہ کریم نے عطا فرمایا. پھر قرآن کریم میں جب ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں دیتے, تو اس کا عمومی معنی جو لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ جو مصیبت پڑتی ہے, حالانکہ جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے ان جگہوں پر ابتدا اور آخر میں دیکھیں تو احکامات پر بات ہو رہی ہوتی ہے, عبادات کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اب بات عبادات کی ہو رہی ہے, بات شرعی حکم کی ہو رہی ہے, ہم اس کو ذات اور وجود پر لے رہے ہیں. تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تفسیر فرماتے ہیں تو وہ یہ تفسیر فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جسے پورا کرنے کی انسان کے اندر سکت نہ ہو. تو کوئی جواز ہے نہیں کہ جو ہماری زندگیاں تجاوز سے بھری پڑی ہیں ان تجاوزات کا کوئی جواز ہے نہیں. پھر وَتَّقُوا, پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا ہے معزز سامعین کرام؟ پرہیزگاری ایک ایسا تعلق ہے, ایک ایسی محبت ہے, ایک ایسا عشق ہے کہ کوئی عمل تو کجا کسی سوچ کو بھی انسان ترازو پر رکھ لے کہ ایسی سوچ نہ پیدا ہو جائے جس سے میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے. اب کیا ہمیں ایسی کیفیت اور حال بندگی کی نصیب ہے؟ میں جب دیکھتا ہوں تو کیا میری آنکھ میں حیا ہے؟ کیا جب میں سنتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ حق سنوں نہ حق سے بچوں؟ کیا میرا کلام وہ زبان جو اس نے دی, وہ قوت وہ آواز جو اس کی عطا ہے, اس کی پسند کے مطابق میں اسے صرف کر رہا ہوں کہ نہیں؟ وجودی استعداد کا استعمال کیا ان حدود کے تحت ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ہمہ وقت اس کیفیت کے ساتھ منسلک رہنا, یقین مانے میں عالم نہیں ہوں, کم علم آدمی ہوں, کمزور خطا کار, لیکن یہ میں سمجھ رہا ہوں, اس حال اور اس کیفیت کے ساتھ منسلک ایسا بندہ رہے کہ نگاہ اٹھے تو سما جائے, سماعت آئے تو سما جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے مزین ہوں. قرآن کریم جو ذکر کثیر کا فرماتا ہے, جو اللہ جل شانہ کی یاد کو زندگی کے ہر پہلو سے منسلک فرماتا ہے, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو, تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کثرت سے یاد ہے اللہ جل شانہ کی, باقی ہر شے سے اس کیفیت اور حال کو نکھار کر اوپر لے آتی ہے, معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند ناپسند، خواہشات وہ ثانوی درجے پر آ جاتے ہیں. چونکہ قرآن کریم جب فرماتا ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تو بندے کی یاد تو استدعا کے معنوں میں آئے گی، دعا کے معنوں میں آئے گی، مخلوق کی حیثیت سے آئے گی. لیکن جب یہی حال اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوگا تو پھر وہ عطا کے معنوں میں آئے گی، نتائج کے معنوں میں آئے گی. تو پھر نتیجہ کیا ہے، فرمایا کیا جا رہا ہے؟ فتبعوا، نتیجے میں اتباع نصیب ہوگا. چونکہ قرآن کریم اللہ کریم نے نازل فرمایا، عطا فرمایا، انزلناہ اللہ کریم نے، جس کو ہم نے بھیجا بڑی برکت والی ہے. پھر ان برکات سے استفادہ نصیب ہوگا، اور جب حال فتبعوہ سے مزین ہوگا پھر سمجھ آئے گی کہ وتقوا، یہ تقویٰ ہے کیا؟ بہت بڑی تلخ شے ہے. عموماً ہماری فکروں میں کہتے ہیں تلخ حقیقت، تو موت کی تلخی سختی میں کے معنوں میں تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر موت کی تلخی کو ان معنوں میں لیا جائے کہ یہ کیوں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر شے اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہے، اور جو کچھ اللہ کریم نے مقرر فرمایا وہ حق ہے، وہ عین اپنی جگہ پر ہے. وہاں جب ہم دخل کریں گے کیوں، تو وہ ہمارا داخل کیوں جو ہے وہ نقص ہے، وہ حق ہے. اب موت روبرو، تو وہ جو دنیا میں خدائی کے دعوے دار ہیں وہ تھر تھراتے ہیں، اے موسیٰ میں تیرے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسے تو مانتا ہے، جیسے تیرا قبیلہ مانتا ہے. کیوں لرز گیا فرعون؟ حقیقت حال کھل گئی. تو کتنی دعوت دی، نہیں مان. تو معزز سامعین کرام، یہ کیفیت اور حال آج وقت ہے، آج موقع ہے اس کو سمجھا جائے. لیکن وہ جو تلخ موقع ہے اس موقع پر تو ہر کوئی مانے گا، لیکن اگر نور ایمان نصیب ہو اور یہ کیفیت وتقو یہ نصیب ہو تو بندہ منتظر ہوگا موت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لمبی زندگی کی دعا مانگ. یہ عمل کے اوراق پلٹ کر نہیں آئیں گے، آج موقع ہے، لمبی زندگی کی دعا کرو. جتنا استغفار نصیب ہو جائے، جتنا عمل صالح نصیب ہو جائے، اتنے بخت کی بات ہے. لیکن جب وقت مقرر آئے تو پھر گھبراہٹ نہیں آئے گی، پھر یہ کیفیت کہ میں اپنے اللہ کے روبرو جا رہا ہوں، بے شک وہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، پھر اس کے حضور حاضر ہونا جو ہمیں نصیب ہوگا، تو موت تو پھر ایک پل ہوا، ایک راہ ہوا. تو وہ تلخی بھی پیاری ہو جائے گی. کس طرح؟ فتبعوا، تو دیکھیں نا ہم اپنی زندگی ہماری کیا مزین ہے. نکاح میں جب ہم خطبے میں حدیث شریف پڑھتے ہیں، ان نکاح من سنت فمن راغب عن سنت، ہماری تو زندگی میں ہی بے ترتیبی ایسی ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ کہاں ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں ہم سنت چھوڑ رہے ہیں. اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کر لیں، اپنی نیت کو سدھار لیں، تو زندگی رکوع سجود سے مزین ہو جائے، ہر عمل سنت خیر الانام کے تحت آ جائے. حضرت جی اکثر فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم اظہار محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سیرت پاک کا مطالعہ کیا کریں، جتنا سیرت پاک کا مطالعہ کرتے رہیں گے، جتنا درود شریف پڑھتے رہیں گے، اتنا آپ کی جو محبت اور عقیدت ہے اس میں اضافہ نصیب ہو. اور وہ کوئی محبت محبت نہیں کہلائے گی جس کے ساتھ فتح بھی ہو اتباع نہیں ہوگا. تو جب ہمیں یہ حصہ نصیب ہو تو اس کی پیروی کرو. فتبعوہ پیروی کرو. کیا؟ واتقوا، پرہیزگاری اختیار کرو. اب قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا متقی کے مدارج میں داخل کرتا ہے، دین اسلام میں داخل ہونا ولایت کے مدارج میں داخل کر دیتا ہے، کلمہ توحید کا شہادت کا نصیب ہونا، دین حق کا نصیب ہونا ولایت کے ایک درجے پر پہنچا دیتا ہے. لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے، جب تک سانس ٹوٹ نہیں جاتی، جب تک بندہ اس عالم آب و گل سے برزخ منتقل نہیں ہو جاتا، یہ امتحان کا ہے. ہر لمحے احتیاط کی ضرورت ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہر شے اللہ کی رحمت سے ہے، اس کے کرم اور احسان سے. یہاں جو انسان تجاوز اختیار کرتا ہے اس سے بچنے کی دوا ہے، خاتمہ بالخیر کا راستہ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہیں کسی سے زبردستی حکم پر پیروی کرائے. اللہ کریم نے ہر ایک کو اختیار عطا فرمایا. تو ضروری ہے کہ جب ہم بھی دین کی بات کریں تو ہمیں بھی اس راہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگلے تک حق پہنچائیں. اس کے پہنچانے میں بہترین جو انداز ہے وہ میرا اپنا کردار ہے. سب سے پہلے جو بہترین تبلیغ ہے وہ کسی بھی فرد کا ذاتی کردار ہے. اپنے کردار کو قرآن کریم کے حکم کے تحت لائے، اپنے کردار کو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند کرے. از خود، یہ جو جواب ہے نا کہ انسانیت مذہب ہے، اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ انسانیت سے کھاتا تو اسلام، اور اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ اگر نیاں خان دل میں ایمان نہ ہو تو تعفن ہو سکتا ہے، خیر نہیں ہو سکتی. پھر قرآن کریم کا بیان فرمانا اس آیہ کریمہ سے یہ بات بھی سمجھاتا ہے کہ یہ اللہ کریم کا کلام ہے، اس پر عمل کا جو حکم فرمایا جا رہا ہے اب یہ حکم آ چکا، یہ حکم مکمل ہو چکا. اب جو بھی پیدا ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جس وقت میں بھی ہوگا، جس رنگ و نسل سے ہوگا، جس خطے کا ہوگا، اس کی رہنمائی اس میں موجود ہے. دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جو ہر رنگ و نسل کو قبول ہو، ہر موسم میں اس پر عمل کیا جا سکے، ہر خطے میں اس پر عمل کیا جا سکے، ہر کوئی اپنی جگہ رہ بھی سکے، آزاد بھی ہو اور صالح بھی ہو، اس سے دوسرے کو فائدہ بھی ہو، اپنی پسند و ناپسند کے ساتھ بھی جی رہا ہو، لیکن ایک ایسی خوبصورت حدود و قیود ہو جس سے معاشرے میں نکھار آ رہا ہو. کون سی ایسی کتاب؟ دنیا کے قوانین غالب کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کریم وہ اصول بیان فرماتا ہے جو طاقتور سے لے کر کمزور تک اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، اس کے حدود و قیود کا تعین فرماتا ہے، زندگی کو سہل فرماتا ہے. اب دنیا کی زندگی بھی سہل ہوگی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب جب فرمایا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرو گے اللہ کریم کی رحمت کو پاؤ گے، تو از خود یہ بات دوسرا پہلو جو سمجھ آ رہا ہے یا آتا ہے یا اعلان فرمایا جا رہا ہے جس کا، کہ جب عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی، پھر رحم نصیب نہیں ہوگا. تو پھر جب اللہ کریم کی رحمت نصیب نہیں ہوگی تو پھر جو اعمال ہیں وہ اپنے ترازو میں ہمیں رکھ لینے، سمجھ آ جائے کہ پھر اس کے نتائج کیا ہوں. ان تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. قرآن کریم کا جو نزول ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتابیں اتاری گئی تھیں یہود و نصارہ کے حوالے سے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر ہی رہے. خطہ عرب میں یہود و نصارہ کے علماء تھے, ساری تحریف کے باوجود, آمیزش کے باوجود, ایک جو اس تحریف شدہ جو تحریر ہے اس کے جاننے والے موجود تھے, لیکن دانستہ طور پر یہ کوشش کی گئی جی کہ عامت الناس اس سے واقف نہ ہو. اب اس میں کیا کیا سوچ رکھی ہوئی تھی, ایک پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ مرہون منت بھی رہیں, اور کسی معاملے میں کوئی رہنمائی کرنی ہے تو جب ہم انہیں تحریر دکھا دیں گے تو ہم اس کے پابند ہوں گے, انہیں ویسا راہ دکھا دیں گے جیسے ہم چاہیں گے. تو زبان بھی نہیں تھی اور شناسائی کا کوئی انداز بھی نہیں تھا, لیکن قرآن کریم کلام ذاتی ہے, ہر پہلو میں جامع ہے. اللہ کریم جب مخلوق کو پیدا فرمایا اس نے ہر احتیاج پوری فرمائی, تو یہاں ایسا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بارالہ ہم تو جانتے نہیں تھے. حالانکہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے دنیا میں اس وقت عرب سے زیادہ عجم کی اقوام, کہ عربی زبان بولنے والے جن کے لیے قرآن کریم پڑھنا سہل ہے, کتنی ہی تعداد ہے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, تو کیا وہ قرآن کریم نہیں سمجھے؟ تو معنی و مفاہیم تراجم سے, علماء حق سے مخلوق تک پہنچے. اب قرآن کریم پر جو اور دین اسلام پر جو زیادہ کتب ملتی ہیں شروع میں فارسی میں ملتی ہیں, کیوں؟ فارس میں گیا, فتوحات فارس کے ساتھ جب دین پھیلا تو وہاں پر لوگوں کی ضرورت تھی جاننا, تو بے شمار تحقیق جو ہے وہ فارسی میں ہمیں ملتی ہے. تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئی وہاں وہاں استفادہ کیا گیا کہ اس کو ترجمہ کر لیا جائے. لیکن قرآن کریم کسی پہلو سے کوئی تشنگی نہیں چھوڑ رہا. تو اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جو سابقہ کتب تھی جنہیں عطا کی گئی ہمیں, ہم تو معروم تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لگ بھگ 500 سال بنتے ہیں, 5 صدیاں بنتے ہیں, تو ہم تک تو پہنچا نہیں. اس میں تعریف ہو گئی, اللہ کریم نے ایسی اہتمام میں حجت فرمائی کہ جو اندیشہ کر کے کوئی سوال کر سکتا ہے اس کا بھی دین اسلام جواب دے دیتا. ایک ہوتا ہے نا سوال کا ہونا, ایک اندیشے کے تحت سوال کا پیدا کرنا, اندیشے کے ساتھ بھی سوال سمجھ آتا ہے, اندیشہ ہو پھر اس کے تحت پھر ایک سوال کو جو ہے وہ اٹھانا. تو کوئی پہلو ایسا نہیں رہتا کہ جہاں کوئی سوال ہو اور اس کا پھر جواب نہ آ رہا ہو. تو فرمایا یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتابیں اتاری گئیں, وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ, کہ ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر ہی رہے. اللہ کریم نے ایسا اہتمام حجت فرما دیا. پھر یہی بات نہیں ہے کہ معاملات حوادث سے ہوتے ہیں, قانون قدرت مربوط نظام ہے. ہم تو سوچتے ہیں نا جی کہ باہر نکلے تو بارش آ گئی تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے کوئی چھے اٹھا لی, کچھ چادر اوڑھ لی, کچھ چھتری لے لی. کیوں جی, پہلے نہیں تھی, بارش آ گئی, حادثہ ایک پیش آ گیا تو ہم نے اس کا تدارک کر لیا. کپڑے ہم نے بارے پہن لیے, کچھ چیز اوڑھ لی, باہر نکلے, گرمی تھی تو اب ایک موقع پیش آ گیا کہ اب گرمی ہوگی کیا کریں, کہ یہ جو موٹا اوڑھنا لیا ہوا ہے اس کو اتار دو جی. تو اللہ کریم کی ذات علیم ہے, اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے, وہ ہر شے کو اس شے سے زیادہ قریب جانتا ہے, قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تو جو نظام کائنات ہے یہ حوادث سے نہیں ہے, مربوط ہے. अगर हवा का झोंका चलता है तो उसने कहाँ जाना है और उसको जगह कहाँ मुयस्सर आनी है और किस शय ने उसकी जगह को पुर करना है। हर शय तय है। कोई खुश्क पत्ता झूल के हवा की नजर और हवा की आगोश में नहीं आ सकता ताकि अल्लाह जल्ला शानू का हुक्म ना हो। तो कुरान करीम का नाजल फरमाना, क्योंकि जब बात आ रही है ना कि ऐसा ना कहो कि हम तो जानते नहीं, तो तरह तरह के एतराज उठाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते थे। कुरान करीम ऐसा जवाब इरशाद फरमाता है कि वो रहती दुनिया के लिए असूल वज़ा कर देता है। अब शान नज़ूल आयात करीमा का आप देखें, उस मौके पर आपको उलमा की जो मेहनत है वो भी आपको नजर आएगी, जिन्होंने एक एक वाक्य को जमा किया है। इन आयात पर भी जहाँ आप शान नज़ूल देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि कैसे कैसे तरजात और कैसी कैसी कोशिश की गई। तो कुरान करीम उसका जवाब इरशाद फरमाता है, लेकिन चूंकि कलाम ज़ाती है ऐसा जामे है कि असूल बन जाता है जहां इरशाद फरमाया जा रहा है। अब जब हम ये देखेंगे कि हम उनके पढ़ने से बेखबर रहे तो हमें खबर कहां से मिल सकती है अगर कलाम ज़ाती ना हो। तो हर जगह कुरान करीम का जो बयान फरमाना असूल वज़ा पर देता है और हम उनके पढ़ने से बेखबर ही रहे। अब ये तो बात वो हो गई कि जो एतराज कर रहे हैं उसका जवाब, इसका जवाब क्या होगा कि सारा कुछ अता कर दिया गया फिर जो गफलत बरती गई। क्यों किसी शय का अता करना, अता फरमाना, किसी शय का मुयस्सर आना। आप देखें कि कोई खाता पीता जब बंदा कोई चोरी करता है तो उसे क्या कहते हैं सब, कि तेरे पास इतना कुछ है फिर तूने ये क्या यख मारी। हालांकि अगर किसी के पास दौलत कम है या नहीं है तो वो चोरी करता है, उसे दुरुस्त को नहीं कह रहा, लेकिन किसी के पास फरावानी है वो फिर धोखा दही कर रहा है तो क्या फौरन नहीं सारे कहते कि पहले इतना कुछ है तू फिर क्या तू कर रहा है, तुझे क्या जरूरत थी। इसी तरह जब हम यहां देखेंगे तो किसी शय का या किसी अता का होना एक बात है। अब ये अता है, अब जब हम इससे इस्तफादा हासिल नहीं करेंगे तो क्या दूसरा सवाल नहीं आएगा कि तुझे ये कुछ अता फरमाया और तू फिर बैग गया, तू कहां भटकता रहा। तो ऐसा नहीं कह सकोगे कि हम इनके पढ़ने से बेखबर ही। फिर दावत हक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आखिरी बात करके मैं बयान को इख्तिताम पर लाता हूँ। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दुनिया में जहाँ तक दीन हक पहुँचाया पूरी दुनिया जोर लगा चुकी, वहां से दीन हक वापस नहीं किया जा सका, कलमा हक को वहां से रोका नहीं गया। जेरो बम बड़े रहे, फतह शिकस्त हालात आते रहे जाते रहे, वहां से दीन हक को नहीं मिटाया जा सका। ये कौन थे? खुदाम थे दरबार रसालत के, लिसान नबुव्वत थे। अब जब बात आएगी इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक बारीकी देखना, दुनिया के असूल उठा लेना। दुनिया के बेहतरीन असूल जिसे आमतुन्नास दीन या गैर दीन इससे हट कर भी मानेगी वो असूल इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के तहत होंगे। फिर आम मानने वाला भी उसे मालूम होगा हराम क्या है और हलाल क्या है, फर्ज क्या है और छूट क्या है। बाजार दुनिया जाहिल और गवार कह रही होगी, उसे कहो सूद क्या है, सूद खा रहा है, उसे पूछो सूद क्या है, वो कहेंगे सूद हराम। نماز کیا ہے؟ وہ کہے گا فرض. کون سا گوشت حلال ہے؟ فلاں کا حلال ہے. اس کا ہے نہیں اس کا حرام. یہ برکت ہے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں کوئی میری کمی بیشی رہ گئی اور اللہ کریم مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.